پھر اس کے بعد آتا ہے بابن اذا لم یکن لہا جلبابن فی العید، کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، اور جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو، ایک لمبی چادر جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے، یہ وہ چادر ہے جو گھر سے باہر پہننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی گھر کا ڈریس بھی تو ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہے، کھلا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جلباب وہ چادر جو باہر جانے کے لیے یعنی لانگ ڈریس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس جلباب نہیں تو کیا کرے، وہ نہ جائے؟ نہیں، وہ جائے لیکن جلباب ادھارا لے لے کسی سے، یا کسی دوسرے کے جلباب میں گھس جائے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصۃ بنت سیرین قالت کنا نمنع جوارینا ان یخرجن یوم العید۔ حفصہ بنت سیرین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، جواری جاریہ کی جمع، عید کے دن باہر نکلنے سے منع کرتے تھے، اور شاید اس لیے کہ جی زیب و زینت ہوتی ہے اور ہجوم بہت ہے، تو تم لڑکیوں کا کیا کام رش میں جانے کا۔ فجاءت امرأۃن، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تو ایک عورت آئی، فنزلت قصر بنی خلف، بصرے میں ایک جگہ تھی قصر بنی خلف، وہاں پر اتری، فاتیتھا تو میں اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے آئی۔ کون؟ حفصہ بنت سیرین، یہ ایک محدثہ ہیں۔ فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت عشرۃ غزوۃ، وہ کہنے لگی کہ میرے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزووں میں شرکت کی۔ فکانت اختها معه فی ست غزوات، اور اس خاتون کی بہن جو کہ اس شخص کی بیوی تھی جنہوں نے 12 غزووں میں شرکت کی، یہ 6 غزوات میں ساتھ تھی۔ قالت کہتی ہیں، فکنا نقوم علی المرضى، ہم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، و نداول کلمہ، اور زخمیوں کا علاج کرتے تھے، نداوی، دوا اسی سے ہے، نداوی کا لفظ جو نا، دوائیں دیتے تھے۔ فقالت یا رسول اللہ، تو میری بہن کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی احدانا بأس، کیا ہم میں سے کسی عورت پر کوئی حرج ہوگا، کوئی قباحت تو نہ ہوگی؟ اذا لم یکن لہا جلباب، ان کے اگر اس کے پاس بڑی چادر نہیں ہے، اللہ تخرج، کہ وہ نہ جائے۔ یعنی یہ کیوں پوچھ رہی ہیں ام عطیہ؟ یہ ام عطیہ ہیں جو سوال کر رہی ہیں، اور اس خاتون کی بہن ہیں جو بصرے میں حفصہ بنت سیرین کو حدیث بتا رہی ہیں۔ ام عطیہ کیا کہتی ہیں؟ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر ہی نہیں تو پھر وہ نہ جائے عید پڑھنے، گھر میں ہی رہے، کوئی حرج تو نہیں؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ پہنائے اس کو اس کی سہیلی اپنے جلباب میں سے۔ یہاں بہن کا لفظ شاید اس لیے نہیں آیا کہ بہنیں بہنوں کو کپڑے دیتے ہوئے ذرا تھوڑے سے کھینچا تانی کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن سہیلی کو وہ دینا پڑے تو شوق سے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان رستہ بتایا، لتلبسها صاحبتها، کہ اس کی جو ساتھی ہے، اس کی جو سہیلی ہے، وہ اس کو پہنا دے اپنا جلباب، یعنی ادھارا مانگ کے لے جائے۔ فلیشہدن الخیر، بس چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کو، یعنی اس بہانے سے گھر نہ بیٹھی رہے کہ جی باہر جانے کا کپڑا کوئی نہیں۔ ودعوت المؤمنین، اور مومنوں کی دعا میں شریک ہوں۔ قالت حفصہ، حفصہ کہتی ہیں، فلما قدمت ام عطیہ، کہ ام عطیہ جب ہمارے پاس آئیں، اتیتھا، تو میں ان کے پاس آئی، فسألتھا، تو میں نے پھر ان سے پوچھا، یعنی بہن سے تو بات ہو ہی چکی تھی، تو ام عطیہ جو ڈائریکٹ راویہ تھی اس حدیث کی، ان سے پھر پوچھتی ہیں، اسمعتی فی قضا و قضا، تم نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے؟ قالت نعم، وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے سن رکھا ہے۔ با اس کا مطلب ہے کہ میرے باپ قربان ہوں۔ وقلما ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت با یا بابا، یعنی حضرت ام عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا کرتی تھی تو ساتھ یہ ضرور کہتی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ قال لتخرج الاواتق، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ نکلیں، یعنی نوجوان بچیاں، وزوات الخدور، پردوں میں رہنے والیاں، اور قال الاواتق وزوات الخدور، یعنی اواتق زوات الخدور کہا یا اواتق اور زوات الخدور کہا، یعنی اواتق ہے جوان بچی اور زوات الخدور پردے والیاں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ وہ خواتین جو کبھی نہیں نکلتی، اب بھی آپ نے دیکھو گے کہ بعض خواتین کو گھر سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور اس میں خصوصاً بزرگ خواتین جو ہیں وہ نکلنا نہیں چاہتی اور کبھی بھی نہیں نکلی۔ فرمایا جو کبھی بھی نہ نکلی ہوں، زوات الخدور پردوں میں ہی رہتی ہوں، وہ بھی عید کے لیے ضرور نکلیں۔ او قال الاواتق وزوات الخدور شک ایوب، والحیض اور حیض والیاں بھی، ویعتزل الحیض المصلى، اور حیض والیاں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ ولیشہدن الخیر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر میں، ودعوت المومنین اور مومنوں کی دعا میں۔ قالت فقلت لها الحیض، حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے کہا کیا حیض والیاں بھی، حیرت کا اظہار کرتی ہیں نا۔ قالت نعم، ام عطیہ کہتی ہیں ہاں، الیس الحائض تشہد عرفات، کیا حائضہ عورت عرفات نہیں جاتی؟ یعنی عید گاہ کی جگہ یعنی کسی شہر میں کوئی کھلا میدان عرفات کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں، تو کیا وہ عرفات نہیں جاتی؟ وتشہد قزا وتشہد قزا، اور فلاں جگہ پہ بھی وہ جاتی ہے، تو کیا عید گاہ میں آنا ہی مشکل ہے؟ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں مشرق سے مغرب کا سفر کرتی ہیں، امریکہ سے چین تک جاتی ہیں، لیکن عید گاہ جانے سے اعتراض کرتی ہیں کہ نہیں یہاں نہیں جایا جا سکتا۔ تو یہ ایک زیادتی ہے کہ ہم بازار بھی جائیں، ہم بینک بھی جائیں، ہم سکول بھی جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، ہاسپٹل جائیں، ہر جگہ پہنچے، لیکن عید نہیں، عید کے لیے نہیں جانا۔ تو یہ دین میں سختی اور ایسی ایک ناروا بات ہے کہ جس کو ان تمام صحابیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مقابلے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے آپ یہ حدیث تو پڑھ چکے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے عورت کو نکلنے کی اجازت دی گئی، تو ام عطیہ خاص طور پر کہتی ہیں کہ عورت اگر عرفات جا سکتی، حج کے ہجوم میں جا سکتی، حج سے بڑا کوئی ہجوم ہوتا ہے مسلمانوں کا؟ کیونکہ وہ ہجوم کی بات تھی نا کہ عورتیں نکلیں، اور پھر یہ کہ پیریڈز میں نکلیں، تو کہتے ہیں جب وہاں جا سکتی ہیں اور پیریڈز کی حالت میں جا سکتی ہیں، اور پھر قضا و قضا جو کہا تو ہو سکتا ہے کہ منا مراد ہو، تو کہا کہ جب وہاں جا سکتی ہیں تو اور جگہوں پہ کیوں نہیں جا سکتی، یعنی عید پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتی۔ باب اعتزال الحیض المصلی، حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطیہ امرنا ان نخرج، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکلیں، فنخرج الحیض، ہم نکالیں حیض والیوں کو، والعواتک وزوات الخدوری، قال ابن عون اب العواتک زوات الخدوری، فاما الحیض فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم ویعتزلن مصلاهم۔ باب النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، عید الاضحی کے دن عیدگاہ میں نحر اور ذبح، نحر اور ذبح دو الگ الگ کیوں کہے گئے باتیں؟ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، ٹھیک ہے، اور ذبح بکری وغیرہ قربان کرنا۔ یوم النحر عید الاضحی کے دن بالمصلی عیدگاہ میں، یعنی عیدگاہ میں ہی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اونٹ بھی، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ نحر کھڑے ہو کے ہوتا ہے اور پھر اونٹ کو لٹایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں تیر مارا جاتا ہے یا سینے پہ برچھا مارا جاتا ہے یا اس کو خنجر مار کے پہلے ذرا اس کی قوت کو کم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گلا کاٹتے ہیں۔ اس میں یہ کہ کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے اور بٹھا کے بھی، لٹا کے نہیں، کیونکہ لٹا کے اونٹ کو پکڑنا مشکل ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی کثیر ابن فرقت عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینحر او یذبح بالمصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی نحر اور ذبح کیا کرتے تھے، تو سب کے سامنے اس لیے کہ اور لوگ بھی دیکھیں۔ باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید، امام کا کلام کرنا اور لوگوں کا باتیں کرنا عید کے خطبے میں، وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ، اور امام سے جب کوئی بات پوچھی جائے حالانکہ وہ خطبہ دے رہا ہو، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اسے امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں تو بہت سختی سے منع کیا گیا کہ لغو ہے، اگر کسی نے دوسرے کو یہ بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو بات کی، لیکن عید کا خطبہ چونکہ ہجوم بڑا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی رخصت ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه، کہ یوم النحر کو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فقال من صلى صلاتنا، تو آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی، ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم، جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی ایک عام گوشت ہے، یعنی ایک عام بکری کا گوشت ہے، مراد یہ ہے۔ فقام ابو بردہ ابن نیار فقال یا رسول اللہ، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاه، یعنی وہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر لیا، وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني، کہ مجھے جلدی تھی، میں نے پہلے ہی ذبح کر لی، میں نے خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاۃ لحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ٹھہری۔ قال فإن عندي اناق جزعۃ، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک سال کی بچیا ہے، ہی خیر من شاۃ لحم، وہ دو بکریوں سے زیادہ بہتر ہے، فہل تجزی عنی، کیا وہ مجھے کافی ہو جائے گی؟ قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک، تمہارے بعد کسی کو نہیں۔ حدثنا حامد بن عمر ان حماد بن زید ان ایوب ان محمد ان انس بن مالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاۃ ان یعید ذبحه فقام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ جیران لی۔ اب یہاں دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے کچھ پڑوسی ہیں، اما قالا بہم خصاصت، یا اس نے کہا کہ وہ بھوکے ہیں، وہ اما قالا فقر، یا کہا کہ وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں. وہ انی ذبح تو قبل الصلاۃ، اور میں نے نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا. وہ اندی اناقن، اور میرے پاس ایک بچیا ہے، لی احب الی من شاتی لحم، جو مجھے دو گوشت والی بکریوں سے زیادہ عزیز ہے. فرخص لہ فیہا، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان الاسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. یہ چونکہ بار بار ایک ہی بات آ رہی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا الفاظ مختلف ہوتے ہیں یا پھر سند اور ہوتی ہے. تو امام بخاری دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ روایت متعدد طریقوں سے آئی ہے. باب من خالف الطریقہ، اب یہ نئی بات ہے کہ جو مخالفت کرے راستے میں، یعنی جانے کا راستہ اور ہو اور واپسی کا راستہ اور ہو، تو اس کی کیا حقیقت ہے. اذا رجع یوم العید، جب کہ لوٹے وہ عید کے دن. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تمیلہ یحیی بن وادح ان فلیح بن سلیمان ان سعید بن الحارث ان جابر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ تابعہ یونس بن محمد عن فلیح عن ابی ہریرہ وحدیث جابر اصح. سعید بن حارث حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عیدن، جب عید کا دن ہوتا، خالف الطریق، تو رستے میں اختلاف کرتے، مخالفت کرتے رستے کی، یعنی مختلف رستہ اختیار کرتے. اور اس حدیث کو یونس بن محمد نے بھی تابع کیا فلیح سے، حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن حضرت جابر کی جو حدیث ہے یہ زیادہ صحیح ہے. اگرچہ مفہوم دونوں میں ایک ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ان کا خیال ہے کہ زیادہ مضبوط ہے. بابن اذا فاتہ العید، جب فوت ہو جائے کسی سے عید، یعنی اگر کوئی عید کی نماز میں نہ پہنچ سکے تو کیا کرے. یصلی رکعت، ہی نہیں، وہ دو رکعتیں پڑھ لے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا اتنی دور پارکنگ ہوتی ہے کہ عیدگاہ تک جاتے 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 سلام پھیرا جا چکا ہوتا ہے، اب آپ کہتے ہیں آئے بھی اور کچھ نہ ملا، کیا کریں، دو رکعت وہاں خود پڑھ لیں. وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَن كَانَ فِي الْبُيُوتِ، اور اسی طرح عورتیں بھی، اور جو کوئی گھروں میں رہ جائیں، مثلا کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نہیں جا سکا وہاں، یا عورتیں ہیں ان کے شوہر مانتے ہی نہیں لے جانے کو باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی، تو ایسی صورت میں وہ روئے نہ بیٹھ کے گھر میں ہی پڑھ لیں. والقرا، اور گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہماری عید ہے اے اہل اسلام. وامر انس بن مالک مولاہ، اور حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام کو کہا، جن کا نام تھا ابن ابی غنیہ، ابن ابی غنیہ، کہاں کہا، بالزاویت، زاویہ کے علاقے میں، فجمع اہلہ و بنیہ وصلا کصلاۃ اہل مصر و تکبیرہم، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے غلام نے ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو جمع کر لیا اور شہر والوں کی نماز کی طرح ہی نماز پڑھ لی اور انہی کی طرح تکبیریں کہہ لی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زاویہ ایک شہر سے الگ علاقہ تھا جہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں تھا کہ مدینہ میں آ کے نماز پڑھے، تو انہوں نے کیا کیا، گھر کے ہی بچوں عورتوں کو جمع کر کے وہیں نماز ادا کر لی. یعنی اگر کوئی فارم ہاؤسز ٹائپ جگہ پر رہتا ہے جہاں پر چند ایک لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اکٹھے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ان کا آنا بہت دشوار ہو، یا بعض اوقات بارش وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور مجبوری ہو سکتی ہے. وقال اکرمہ، اکرمہ کہتے ہیں، اہل السواد یجتمعون فی العید، کہ اہل السواد جو ہیں یعنی گاؤں والے، یجتمعون فی العید، جمع ہوتے ہیں عید میں، یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، رکعتین، دو رکعتیں، یا پڑھیں، کما یسنع الامام، جیسے کہ امام کیا کرتا ہے. وقال عطا، عطا کہتے ہیں، اذا فاتہ العید صلی رکعتین، جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے وہ دو رکعتیں پڑھ لے، یعنی اسی وقت پڑھ لے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان ابا بکر دخل علیہا وعندہا جاریتان فی ایام منن تدففان وتضربان، کہ حضرت عائشہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے جبکہ ان کے پاس دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ منا کے دنوں میں، منا کے دن 11، 12، 13 ذوالحج، تو دففانی، دف بجا رہی تھی، وہ تدربانی، اور یعنی گا رہی تھی بجا بجا کے، یعنی صرف گانا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دف بھی تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن بصوبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ڈھانپ کے لیٹے ہوئے تھے. یہاں لفظ مختلف ہیں پیچھے سے، متغشن ہے یہاں. فانتحرهما، ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے ان دونوں کو جھڑکا. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجهه، تو حضرت ابو بکر کی آواز سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، یعنی اپنے چہرے کو ننگا کیا. وقالا، اور فرمایا، دعهما یا ابا بکر، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، فانها ایام عید، یہ عید کے دن ہیں، وتلک الایام ایام منن، اور یہ ہیں بھی منا میں. وقالت عائشة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، یہاں بات وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، تھوڑی سی نئی بات ہے. اور بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی اور حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے تھے، یعنی حبشیوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہم، ان کو چھوڑ دو، امنن بنی ارفدا، بنو ارفدا امن سے کھیلو، کوئی نہیں تمہیں کچھ کہتا، یعنی من الامن. اس سے آپ دیکھیں کہ دین کی حماس اور غیرت میں صحابہ کرام بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو حدود کے اندر رکھا. لیکن ہم جو بہت سالوں بعد آئے، ہم ان حدود سب کو توڑ کے بہت آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت افراط و تفریط کا شکار ہے، یا ادھر بہت الٹ جاتے ہیں یا دوسری طرف بہت چلے جاتے ہیں، یا بالکل دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اتنا دین میں آ جاتے ہیں کہ حدود کو پار کر کے تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے، درمیان میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گانے والوں کو حضرت ابو بکر نے ڈانٹا، کھیلنے والوں کو حضرت عمر نے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ نہیں، کرنے دو. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حدود کے اندر تھا، حدود سے باہر نہیں. باب الصلاۃ قبل العید و بعدہا، عید سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنا. وقال ابو المعلا، ابو المعلا کہتے ہیں، سمعت سعیدا عن ابن عباس کرہ الصلاۃ قبل العید، کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے عید سے پہلے نماز کو مکروہ سمجھا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی عدی بن ثابت قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها ومعه بلال. یہ حدیث گزر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الوتر، باب ما جاء فی الوتر، وتر کا بیان، یا جو کچھ وتر کے بارے میں آیا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاه الليل مثنى مثنى، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز دو دو رکعتیں ہیں. فاذا خشیا، پھر اگر خوف ہو، ڈرے، احدکم، تم میں سے ایک، الصبح، صبح سے، کہ صبح ہو گئی ہے یا صبح ہو جائے گی، صلا رکعتا واحدۃ، تو پڑھ لے ایک ہی رکعت، تو تر لہو، وتر کر دے گی اس کے لیے، ما قد صلا، جو وہ پڑھ چکا. وانافع، اور حضرت نافع سے روایت ہے، ان عبد اللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعات والرکعتین فی الوتر، کہ ابن عمر سلام پھیرا کرتے تھے ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان میں، یعنی تین وتر جب پڑھتے تھے تو دو کے بعد سلام پھیر لیتے، حتی یامر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ بعض اپنی ضرورت کی بات بھی کر لیتے، یعنی بیچ میں بریک کرتے تھے. یہاں پر وتر کی بات ہو رہی ہے. وتر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آڈ نمبر کو کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہیں، یعنی ایک ہیں، ویحب الوتر، اور وتر کو پسند کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے کام جب ہمیں کرنے کو کہتے ہیں تو اس میں بھی وتر عدد کو استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ذکر کے لیے تین مرتبہ کی بات آتی ہے، سات مرتبہ کی آتی ہے، 33 مرتبہ کی بات آئی، تو یہ سب آڈ نمبرز ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی آڈ نمبر میں، 13, 14, 15، 3 کا. تو اسی طرح بہت ساری آپ دین کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ آڈ نمبر کو اختیار کیا گیا. اور نماز بھی اس میں اگرچہ دو دو رکعتیں ہیں، لیکن دن کی جو آخری نماز ہو اس کو وتر کر دیا گیا، یعنی آڈ نمبر پہ لے آئے. اسی لیے وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کہ تہجد کی نماز دو 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 کر کے پڑھتے اور آخر میں ایک رکعت اکیلی پڑھ لیتے تھے. اگلی حدیث، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب عن ابن عباس اخبرہ انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی ارض وسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولہا فنام حتی انتصف اللیل او قریبا منہ فاستیقظ یمسح النوم عن وجہہ ثم قرأ 10 آیات من آل عمران ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شن معلقة فتودأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. کتنی ہو گئی؟ 12 ثم اوترا پھر ایک وتر پڑھا ثم اشتجا پھر آپ لیٹ گئے حتی جاء المؤذن فقام فصلى رکعتین پھر آپ اٹھے اور آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور یہ دو کیا تھی صبح کی سنتیں ثم خرج فصلى الصبح پھر آپ نکلے اور صبح کی نماز پڑھی چونکہ حدیث پیچھے آ چکی ہے اس لیے میں نے صرف اہم حصے کو ہی ٹرانسلیٹ کیا ہے حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان ابيه ان عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الليل مثنى مثنى رات کی نماز دو دو ہے فاذا اردت ان تنصرف اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ انصراف ہوتا پھرنا یعنی نماز چھوڑ دو فرقا رکعتن تو ایک رکعت پڑھ لو تو تیرو لک ما صلیتا وتر کر دے گی تیرے لیے جو تو نے پڑھا یعنی تیری ساری نمازوں کو آڈ نمبر پہ لے آئے گی قال القاسم تو قاسم کہتے ہیں ورأینا اناسن منذ ادرکنا یوترون بثلاثن تو ہم دیکھتے تھے کچھ لوگوں کو جب سے ہم نے ان کو پایا کہ وہ تین وتر پڑھتے تھے وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ اور بے شک ہر ایک میں وسعت ہے یعنی تین اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مراد ہے اس سے ارجو اللہ یکون بشیئ منہ بأسن مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی یہ کون کہتے ہیں قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو تین ملا کے پڑھتے ہوئے دیکھا اور ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے یعنی تین کٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے مراد ہے ایک سلام کے ساتھ یہ قاسم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے فقیہ تھے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری عن عروہ ان عائشہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعتا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے کانت تلک صلاته یہ آپ کی نماز ہوتی تھی تعنی باللیل رات کے وقت یعنی آپ کی رات کی نماز جو تھی وہ 11 رکعتیں تھی فیسجد السجدۃ من ذالک تو اس میں آپ سجدہ اتنا کرتے تھے قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتن اتنی دیر آپ سجدے میں پڑے رہتے جتنی دیر تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لے یعنی بڑا طویل سجدہ ہوتا تھا آپ کا رات کے وقت قبل ان یرفع رأسہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر اٹھاتے وہ یرکع رکعتین اور آپ دو رکعتیں پڑھتے قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے اور یہ ہلکی ہوتی تھی ثم یجتجئ پھر لیٹتے علی شقہ الایمن اپنے دائیں جانب سے حتی یأتیہ المؤذن یہاں تک کہ مؤذن آ جاتا للصلاۃ نماز کے لیے بلانے کو مراد ہے یعنی 11 رکعتوں میں 10 وہ ایک طرح سے دو دو کر کے اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ وتر اور ابن عباس کی حدیث میں 13 رکعتیں ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفل نماز ہے نا جو تہجد ہے تو کم بھی پڑھی جا سکتی اور زیادہ بھی لیکن زیادہ سے زیادہ جو پڑھی گئی وہ 13 تک جاتی ہے اور 13 کس طرح بنتے ہیں 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد 5 وتر کیونکہ وتر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بھی تین بھی اور پانچ بھی پڑھے گئے اور پانچ ایک سلام سے بھی پڑھے جاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اس میں پھر آپ کی 8 رکعتیں بنتی ہیں اور 3 وتر بنتے ہیں اور دوسری جو 13 رکعت ہے اس میں 8 رکعتیں اور اس کے بعد 5 وتر بنتے ہیں سوال ہے کہ کیا ہر عید الفطر پر سوئیاں بنانا بدعت ہے نہیں اس سے بدعت کا کوئی تعلق نہیں آپ سوئیاں اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ کوئی دینی فریضہ پورا کر رہے ہیں بدعت کے لفظ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے عموماً لوگ اس کی روح کو نہیں سمجھتے اور ہر کام کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں بدعت وہ کام ہوتا ہے جسے آپ دین سمجھ کر رہے ہوں جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہو یا اس کی دلیل موجود نہ ہو یا قیاس کرنے کے لیے وہاں کا کوئی اسوہ حسنہ موجود نہ ہو وہ کام جو آپ اپنے ایک کلچر کے حصے کے تحت کرتے ہیں تو اس کا کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے مثلا آپ قمیض شلوار پہنتے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قمیض شلوار پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے نا کیونکہ ان کا وہ ڈریس نہیں تھا حالانکہ آپ نے اس ڈریس کو پسند کیا لیکن ان کا وہ ڈریس نہیں تھا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اور عربوں کے کھانے میں بہت فرق ہے اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کھانے بھی عربوں کی طرح پکانے شروع کر دیں اور آپ سرید کھانے لگیں اور آپ ستو ہی پینے لگیں اور آپ کھجوریں ہی کھانے لگیں بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں کھجوریں اگتی نہیں وہ بےچارے کیا کریں گے تو ایسی صورت میں کسی بھی ایک ایسے کام کو جو ہمارا ایک لوکل اس میں آتا ہے اور وہ پکانا بھی یہ ہے کہ ایک سہولت کے لیے شاید پکا لیا جاتا ہے کیونکہ میرے خیال میں سوئیاں اگر سادی بنائی جائیں تو سب سے آسان ترین سویٹ ڈش ہے کہ جو فوراً بن جاتی ہے تو شاید اس لیے لوگوں نے یہ روایت نکالی ہو کہ صبح عید پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے اور کچھ میٹھا بھی کھانا ہے تو سب سے جو سمپل اور آسان اور جلدی کام ہونے والا وہ سوئیاں اور اس سے وہ ایک روٹین بن گئی اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے بغیر گویا عید ہی نہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے اس بات کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں عید کارڈ دینا درست ہے میں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عید یا سالگرہ پر کارڈ دیتے ہیں، کیا انہی کی پیروی ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ عید کے موقع پر مبارکباد کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم، یہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، اور طرح طرح کی باتیں لکھ کے وہ کارڈ بھی چھاپتے ہیں کچھ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز چھاپنا ہی چاہتے ہیں تو اس میں اچھی کوئی آیت یا حدیث یا کوئی ایسا میسج جو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں میں ایک تعلیم کو عام کر سکتا ہو، وہ اگر آپ کر کے دیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ ایک مصنوعی اور ایسے الفاظوں سے ایک دوسرے کو صرف گریٹنگز دے رہے ہوں. تو ہم نے ٹوٹلی پر وہ ہر چیز وہیں سے لے لی، اور وہی شعر اور وہی عبارتیں اور وہی سٹائل اور وہی، ہمارا اپنا ذہن کہاں سو گیا ہے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے. تو آپ میں اگر کوئی آرٹسٹ ہو یا کچھ تو اس قسم کی چیزوں کو رواج دے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں اسراف جائز نہیں ہے کہ آپ اتنے قیمتی کارڈ خریدیں جس سے ایک غریب کھانا کھا سکتا ہو، تو اس سے بہتر ہے صدقہ کر دیں. لیکن ہلکے پھلکے سیدھے سادے اگر کچھ چیزیں کہ جو لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ان کو آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں. آپ نے باب نمبر 610 میں بتایا کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائیں. اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکیں تو کیا گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور عید کی نماز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسے پڑھی جائے، یعنی کتنی رکعتیں تاکہ میں گھر میں ہی پڑھ لوں. جی ہاں، آپ اگر مسجد نہ جا سکیں، عیدگاہ نہ جا سکیں، تو ایسی صورت میں آپ گھر میں بھی دو نفل پڑھ سکتے ہیں عید کی نیت کے، اور وہ عام نفلوں سے تھوڑے سے مختلف ہوں گے کہ ہر رکعت میں آپ کو ایکسٹرا تکبیریں کہنا ہوں گی. تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو سبحانک اللہ یا اللہم باعث بینی، جو بھی ہم دعا پڑھیں وہ پڑھ کر پھر سات تکبیریں کہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر الحمد پڑھنے سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں گی. کیونکہ عید کے دن تکبیریں پڑھنا جو ہے وہ ایک مسنون عبادت ہے، اس لیے نماز میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تکبیروں کی تعداد میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، بعض اس سے کم کہتے ہیں، لیکن جو راجہ رائے ہے وہ یہی ہے سات اور پانچ کی. جب خواتین عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کیا اس وقت ان کو اپنے چہرے اور ہاتھ ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہوگی؟ کیونکہ کھلے میدان میں ارد گرد سے بھی مرد گزر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو بڑی چادر آپ نے لی ہوگی اسی کو تھوڑا سا اوپر سے کھینچ لیں، اور ہاتھ آپ یاد رکھیں کہ ہاتھ پردے میں شامل نہیں ہیں، الا ما ظہرا میں ہاتھ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہاتھوں کو چھپانا ضروری نہیں، لیکن چہرے پہ جو میک اپ وغیرہ ہوگا اس کو ظاہر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے آپ کپڑا کھینچ لیں. عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ خیرات کرو، صدقہ دو، زکات ادا کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا عورتیں بہت گناہگار ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ الفاظ کہے گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہم کیوں ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں کہ ہمیں گناہگار ہی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں ایسا اور ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر خاص توجہ فرمائی، خاص شفقت فرمائی، اور ان کو نیکی کرنے کے لیے زیادہ ابھارا. عید کی نماز عورتیں گھر میں باجماعت پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ قیاس ہی کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نماز جو ہے فرض یا نفل جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح عید کی نماز بھی ایک نماز ہے دوسری نمازوں کی طرح، تو اس کو بھی پڑھ لیں تو حرج نہیں ہے. سوال ہے، جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی قربانی کریں گے یا ایک ہی قربانی جو حج کا رکن ہے کافی ہے؟ ایک ہی قربانی جو حج کا رکن ہے وہیں پر منا میں ہی کریں گے، اپنے ملک میں نہیں کریں گے. اگلا سوال ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں ہے اور نہ ہی بعد میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے گی؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، عیدگاہ میں نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کچھ اور لوگ شروع کر دیں تو وہ سنت کے خلاف ایک عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور ویسے بھی نفلی عبادت جتنی بھی خفیہ رکھی جا سکے اتنی ہی افضل ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے رہتے ہیں اور چھپانی مشکل ہے، تو اس وجہ سے انسان نماز چھوڑ نہ دے کہ میں خفیہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے ظاہری پڑھنے کا کیا فائدہ، نہیں، پھر بھی فائدہ ہوگا. کیا اگر کسی کی پوری نماز عید فوت نہ ہو بلکہ وہ درمیان میں شامل ہو تو پھر ادھوری والی رکعت بعد میں مکمل کرنی ہوگی، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، یا سلام پھیر کر پھر خطبہ سننا چاہیے اور عید کی رکعت بعد میں خطبے کے اختتام کے بعد ادا کرے؟ نہیں، جیسے باقی نمازوں میں، جمعہ میں یا فرض نمازوں میں جتنی نماز رہ جاتی ہے امام کے ساتھ پڑھنے سے، اس کو سلام کے فوراً بعد، یعنی آپ تو سلام نہیں پھیریں گے امام کے سلام پھیرنے پر، ساتھ ہی اٹھ کر آپ اتنی رکعتیں پوری کر لیں گے جو آپ کی چھٹی ہوں گی، اور بعد میں آپ خطبہ سن لیں گے. وتر تہجد کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ بعد میں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، جب تمہیں صبح کا ڈر ہو، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو ایک پڑھ کر اس کو وتر بنا دو. اگر وتر تہجد کے وقت ادا کرنے کی نیت سے چھوڑے ہوں اور آنکھ نہ کھلے تو ان کی قضا فجر سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ فجر سے پہلے ہی کر لیں، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے آپ وتر ادا کر لیں. وتر نماز 1، 3، 5، 7 اور اس سے بھی زائد پڑھ سکتے ہیں. کیا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سی عبادات اور چیزیں قرآن میں حدیث میں تاک عدد میں ہیں. تاک عدد کو جیسے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، مثلا 5 نمازیں، 7 آسمان، وضو کے لیے اعضاء کا 3 بار دھونا، شب قدر کی رات، رمضان کی تاک راتوں میں، جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی تاک ہے، 19 کا جو عدد آتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تاک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، یعنی ایک ہے، اکیلا ہے، اور وتر کو پسند کرتا ہے. اسی لیے بہت ساری عبادات اور بہت سے کام جو ہیں وہ آڈ نمبر میں کرنے کو کہے گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.